الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ سیدھی بات کی جائے. فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, سیدھی بات کرو, اچھی بات کرو, نرم بات کرو. یہ ساری اس کی جزیات میں آ جاتی ہیں. در حقیقت زبان کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمیوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز زبان ہے. اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز زبان ہے. ایک اور جگہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک آدمی بڑے اچھے عمل کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی وقت ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اپنے جو اچھے اعمال کی بدولت جنت کے قریب پہنچ چکا تھا, اس بات کے بدلے میں جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اور بھائی نہیں, ایک آدمی کے عمل اچھے نہیں ہیں لیکن وہ کسی وقت کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت کے قریب ہو جاتا ہے. بڑی اہمیت ہے زبان کی. اور آج اس میں جو ہے وہ احتیاط نہیں ہے, زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں. حاجی, نمازی, زکاتی, سارے دیکھو تو زبان سے کوئی بات نکلتی, گھر سے گالی دے دی. بھائی اچھا خاصے نمازی ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور گالی دے رہے ہیں. کوئی بات ہوئی وہ بس نہ دیکھا کچھ بس شروع ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی مطلب خطرے کی بات ہے, سمجھ گئے نا. کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ سارے اعضا جو ہوتے ہیں یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھ تو صحیح رہنا, اگر تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے, یعنی ہم بچے رہیں گے, اور اگر تو نے کچھ گڑبڑ کی تو تجھے تو کچھ ہونے کا نہیں ہے, تو 32 سپاہیوں کے بیچ میں, یعنی 32 دانتوں کے بیچ میں اندر رہے, تجھے تو کچھ نہیں ہونے کا, ساری کٹائی پٹائی تو ہمیں ہونی ہے. ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا, زبان سے کچھ کہا, جھگڑا ہوا, وہاں گالی گلوچ کر لی, سختی سخت باتیں کی, اب دے پٹائی ہے, کبھی جو ہے کندھے پہ لگ رہا ہے, کبھی پیر پہ لگ رہا ہے, کبھی سر پہ لگ رہا ہے. وہ کیا دھرا کس کا تھا, وہ تھا زبان کا. اسے تو کچھ نہیں ہوا, وہ تو اندر گھس گئی. اور یہی زبان کے جو ہے دو میٹھے بول وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دیتے ہیں, اچھا بنا دیتے ہیں. میں ایک واقعے کو فراموش نہیں کر سکتا. میں نے گاڑی چلانا جب سیکھی تو پہلے دن ارادہ کیا اکیلے نکلنے کا, تو سوچ کے پہلے دن ہمت نہیں ہوئی, بخار سا گیا کہ بھائی گاڑی چلانا. پھر اگلے دن ارادہ کیا تو الحمدللہ بیٹھ گیا گاڑی میں آ کے اور اسٹارٹ بھی کی, چلایا بھی. وہ ایک ٹرن آیا آگے تو وہاں پر آ کر کے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی. تو ایک سامنے دکان والا کھڑا ہوا تھا, وہ بھاپ گیا کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے اور یہ نیا چلانے والا ہے, اس نے بھانپ لیا اس چیز کو. تو اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ مولانا گھبراؤ نہیں, مولانا گھبراؤ نہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہو جائے گا, ہمت کرو ہمت کرو. اب اس کے جو یہ دو جملے تھے, اس نے میرے اندر جیسے توانائی بھر دی اور میرے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی اور الحمدللہ کہ پھر میں وہاں سے گاڑی آگے اچھی طرح لے گیا, پھر جتنا لمبا چکر لگانا تھا لگا ہی پھر آیا. اس آدمی کے جو یہ دو جملے تھے, اس کے میں نے اتنی دعائیں دی, دل سے دعا نکلی کہ اس کے الفاظ اور اس واقعے کو میں فراموش کر ہی نہیں سکتا کہ ایسے وقت میں کسی کو کیا پڑی ہے. لیکن اس نے یہ دو جملے کہہ کر کے میری ہمت بڑھا دی. تو بات یہی ہے, زبان جو ہے وہ ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عجیب بنایا ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس کو تم اچھا رکھو. اس سے کیا ہوگا, معاشرے میں پیار محبت الفت یگانگت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی کے ذریعے سے ہیں. بات کہنے کے دو طریقے ہیں, بات ایک ہی ہوتی ہے, اس کو کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو ہے اس کو سختی سے کہا جائے اور ایک پیار سے کہا جائے. جیسے فرمایا کہ دیکھو بھائی نصیحت کرنے میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ حق پر ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, دوسرا غلطی ہے, غلطی پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے. اور اب دین و نصیحہ کہ دین نصیحت کرنے کا نام ہے, اس کے ذیل میں دل چاہ رہا ہے کہ ان کو ہم نصیحت کریں, سمجھائیں, ہے نا, اور عمل بالمعروف کا فریضہ ادا کریں, وہ بھی ضروری ہے. کوئی بھی کام غلط دیکھے آدمی تو وہاں تو اس کو سمجھائے بجھائے اچھے انداز میں فراست کے ساتھ, ہے نا, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, کہ جو ہے دعوت دو, وعمل صالحا فقال اننی من المسلمین. اور وہ کیا کہتے ہیں دعوت دینے والے, کہ ہم بھی عام مسلمانوں میں سے ہیں. تو اس فریضے کو ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, فریضے کو ادا کرنا. کہیں امامت کا موقع آئے, نماز کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے آدمی سفر میں, ادھر ادھر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے, اب وہاں پہ جو ہے باشرہ لوگ نہیں ملتے عموماً, تو جو باشرہ لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو نہیں بھائی, آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف دیا ہے کہ آپ کو معاشرہ کیا ہے, اللہ کا انعام ہے, تو آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ. یہ مسلمانی کا تو کام ہے. تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا ہے, نیکی کا کوئی کام چھوڑا نہیں جائے, سبقت کی جائے, اس پہ لپکا جائے. تو امر بالمعروف کرنا ہے نا, بات کو پیش کرنا ہے. لیکن کیسے؟ وہی جیسا کہ دو طریقے, ایک ہے لٹ مار دیا تو کیا ہوگا, اس کو پلٹ جائے گی بات, وہ بات قبول نہیں کی جائے گی. لٹ مارنے سے بس غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کچھ دیکھ کر رہتا ہو آ گیا غصہ آ گیا اور ارے یہ تو غلط ہے, یہ تو تم حرام کر رہے ہو, تم یہ جہنم میں لے جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہوا, یہ امر بالمعروف تو خیر ہوا لیکن انتہائی بھونڈے طریقے سے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے نا. ایک صحابی دیہاتی جس کو بدوی کہتے تھے, اندازہ لگائیں آپ اس واقعے سے, مسجد نبوی میں آ گئے اور مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا. تصور کر سکتا ہے کوئی, مسجد میں آ کے آدھا سلم ملاحظہ فرما رہے ہیں, نہیں منع کیا. جب وہ کر لیا اس کے بعد سمجھایا اور اس کو جس طرح صاف کرنا تھا صاف کروایا. ایک دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ ناک لگی ہوئی ہے نا, جس کو ہمارے یہاں نوزی کہتے ہیں. ناک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی انسانی آنکھ لگی, اس کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا, اس کو صاف کروا کے خوشبو ملی دیا. تو یعنی سمجھانے کا بتلانے کا انداز ایسا کیا زندگی بھر کے لیے نصیحت ہوگی, زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ چیز کو کام چھوڑ دے, یہ ہے طریقہ. حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے چھوٹے فرزند تھے, جن کا واقعہ مشہور ہے فتح پور کی مسجد میں, فتح پوری مسجد میں ذکر کر کے نکل رہے تھے کئی گھنٹے, مناجات اور ذکر اذکار اور جذب کی کیفیت تھی اور آنکھوں سے انوارات جو ہے بہہ رہے تھے. تو جب مسجد سے نکلے تو سامنے ایک کتے پہ نظر پڑ گئی. تو سنا ہے نا کہ وہ کتا جو ہے شیخ الکلام بن گیا, کتوں کا پیر بن گیا. اس کی نظر چار ہو گئی حضرت سے, اور ایسا وہ جو ہے اس کو بزرگی مل گئی یعنی کتوں میں, کہ وہ جہاں جائے اس کے ساتھ کتوں کا وہ ساتھ ہو مجمع ساتھ, اور جہاں بیٹھے تو اس کے ساتھ دائرہ بنا کے بیٹھ جائے. اور انہی کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صاحب کش بنایا تھا کہ 29 کا رمضان ہوگا یا 30 کا, یہ پہلے دن بتلا دیتے تھے, پہلے رمضان کو بتلا دیتے تھے کہ یہ ماہ جو ہے استفا 29 کا ہو یا 30 کا ہو. تو دہلی کے جو کاروباری لوگ تھے وہ اس کی تجسس میں رہتے تھے کہ بھائی دیکھو حضرت کیا فرما رہے ہیں, تو اسی حساب سے اپنے کام سیٹ کرتے تھے. یہ درزی ورزی حضرات اور یہ سب تو اسی حساب سے کرتے تھے کہ بھائی 29 کا استفا 29 کو پورا کر لو, اتنی ان کی بات. تو بزرگی میں تو یہ مقام تھا. اور امر بالمعروف کیسے کر رہی ہے دیکھیے, ایک شخص آیا کرتا تھا, اس کی شلوار عموماً نیچے ہوتی تھی ٹخنے سے, تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن برداشت کرتے تھے. تو ایک دن اس کو بلایا قریب, کہنے اور فرمایا کہ بھائی فلانے مجھے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ میری نماز جب میں پڑھتا ہوں تو میری شلوار نماز میں ٹخنے سے نیچے چلی جاتی, مجھے اس کا شبہ ہوتا ہے, تو ذرا آپ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں. اب اس کے سامنے ایسے ہی نیت باندھ لی اور رکوع میں چلے گئے اور پھر سجدے میں چلے گئے کھڑا کر کے اس کو. اس کے بعد کہاں بجتاؤ, تو وہ شخص جو ہے وہ پیروں میں پڑ گیا. کہنے لگا حضرت آپ کی شلوار کاہے کو نیچے ہونے لگی, آپ کی شلوار کاہے کو نیچے ہونے لگی, شلوار تو میری نیچے رہتی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا. حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ, ہمارے حضرت شیخ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد یوسف گانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فرماتے تھے مجدد تبلیغ فرماتے تھے, کرام دیتے تھے. تو گئے کو دیہاتی تھا میواتی, اس کو دعوت دی آ جاؤ بھائی مسجد کچھ دن کی بات سن لو. تو اس نے اٹھایا لاٹھی اٹھا کے مار دی. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے اللہ والے اور مشائخ کے خاندان سے, ان کے والد صاحب میوات کے پیر کہلاتے تھے, سارے میواتی ان کے جو ہے وہ میوات کے کونے پہ رہتے تھے بستی کے, اور وہاں سے وہ لوگ آ کر کے حضرت کو, تو حضرت کی وفات کے بعد انہوں نے والد صاحب کی جگہ پہ گئے, بڑے بھائی نے وہاں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ وہاں جایا کریں. تو کیا کیا انہوں نے, لاٹھی مار دی تو پگڑی اتاری سر سے اور پیر پہ رکھ دی, پگڑی سر پہ پیر پہ رکھ دی. اوہو, اب تو اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. چلے مولوی اب تو تیری بات ماننی ہی پڑے گی, اور مسجد میں آ گیا. اس طرح محنت کی انہوں نے, اس طرح دعوت دی ہے, تو اس کے اثرات آج دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں ہم, یہ ان کی اس طرح کی محنت تھی. اتنی رونے گانے والی, اسی جنگل میں جا جا کے رویا کرتے تھے اللہ سے, یا اللہ یہ کیسے ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے, نماز تو دور کی بات ہے, ان کے سر پہ چٹلا بندھا ہوا ہے, ان میں کوئی چیز مسلمانوں والی نہیں ہے, نام تک ان کے جو ہے وہ کافروں کے, ہندوؤں کے نام ہیں, سکھوں کے نام ہیں, فلاں سنگھ فلاں سنگھ, نام بھی اس طرح کے ہوتے تھے, اور تھے مسلمان, تو رویا کرتے تھے یا اللہ کیسے ان کی جو ہے وہ ان کو ہدایت ملے گی. پھر بڑے ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اللہ نے صورت بنائی اور ایسی محنت کی صبر برداشت والی, تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے زبان کی جو کہتے ہیں نا کہ تلوار کا گھاؤ تو منمل ہو جاتا ہے نا بھائی, مشہور ہے نا, تلوار کا گھاؤ منمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا نہیں ہوتا, اس کی تکلیف نہیں جاتی. تو یہ زبان ایسی چیز, تو ایک تو ایک لٹ مار دینا کسی کی, کسی کو دعوت دے رہے ہیں یا کوئی بات دے گی, اور ایک اس کو اس انداز میں جیسے یہ ہمارے بزرگوں نے سکھلایا کہ اس طرح سے پیش کرو کہ اس کو قبول کرنے کا پورے. اور مساجد میں آج کل ایک ہے کہ وہ موبائل بج جاتا ہے لوگوں کا, ہے نا, گانے لگائے ہوتے ہیں, میوزک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ حالانکہ بھائی شادی لگا لو, شادی آواز لگا لو, اور یا وائبریشن پہ کر لو, آج کل تو بہت سے طریقے ہیں, لیکن نہیں, ہمارے جو ہے ایسی گٹھی میں پڑ گیا ہے شیطانی اثرات کہ بھائی کچھ نہ کچھ آواز آنی چاہیے, ہے نا, اور وہ نماز میں بھی آ جاتی ہے, بج گیا تو اب کیا ہے کہ شرمندگی ہو رہی, اور آس پاس کے نمازی وہ مخل ہوئے, پریشانی ہوئی, تو کیا ہوا, اب وہ نمازی میں تاؤ کھا رہے ہیں, جلدی سے نماز ختم ہو پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں, پوری نماز اب اسی میں گم رہی, اپنی نماز بھی خراب کی. او اب جیسے نماز سلام پھیرا نہیں کہ ادھر تو اٹھ کے بھاگا, اس کو بھی پتا ہے کہ اب جو ہے مجھے چھوڑیں گے نہیں, اتنی دیر سے میری بیل بج رہی تھی, اور اگر ابھی تاخیر ہو گئی تو بس ہفتے چڑھ گیا. وہ میں نے خود دیکھا, ایک صاحب وہ بیچارہ واقعی شرمندہ ہوا, واقعی شرمندہ ہوا, اب اس کو جو دوسرے آدمی ملے انہوں نے اس کو مطلب طے کر لیا کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں, اتنی سنائی اتنی سنائی اتنی سنائی کہ دل ہی نہیں بھر رہا ان کا, سنا سن وہ بیچارہ شرمندہ ہوا جا رہا ہے, ہوا جا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو اپنا غصہ اتار رہے ہیں, یہ امر بالمعروف کہ اس میں یہ چیز سمجھیں کہ نہیں آتی, اس کو تو ایک طریقے سے بس کہہ دیتے بھائی آئندہ نہیں کرنا, یہ سادی ٹون لگا لو, وہ کر لو, مختلف طریقے تھے. تو یہ طاقت اللہ نے دی ہے بولنے کی, اس کو سوچ سمجھ کر کے ہم بولیں, سوچ سمجھ کے استعمال, ہے نا, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, وہ بچ گیا, ہے نا. آج تو بولنے کو کمال سمجھتے ہیں نا, آج تو ہمارے معاشرے میں بولنا سکھاتے ہیں, ہے نا, اور کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے, وہ جس سے بھی بات کر لے اس کہتے ہیں بڑا بولڈ ہے یہ. چلیے اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ ادب کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں اگر بات کر لی کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن آج کل بولڈنیس دوسرے انداز میں لیتے ہیں کہ جو تنقید کر ڈالے, جو بحث کرنا شروع کر دے, کہتے ہیں یہ بولڈنیس ہے نا, نہ دیکھے کہ بڑا ہے کیا ہے, کہ کیا اس کا رتبہ ہے, کیا مقام ہے, وہ ہے کچھ نہیں, بس وہ ہر ایک کے ساتھ ہے نا. تو اور جو جتنا چرب زباں ہو کہتے ہیں بس یہ یہی ہے بس, سمجھ گئے نا, اس سے اچھا آدمی کوئی بھی نہیں. جیسے وہ دو چرب زباں مل گئے ٹرین پہ, ہمارے حضرت والا شیخ العرب والجم مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ دو چرب زباں تھے, دو ٹرین میں ٹکرا ہو گیا, تو کہا آپ کی تعریف, تو کہا آپ مجھے نہیں جانتے, تو نہیں میں نہیں جانتا, تو کہا کہ میں خاک در خاک, میں خاک در خاک, خاک خاک کو کہہ رہا خاک در خاک, چولہے کی راک, چھٹ عبدالرزاق ہوں. تو دوسرے اس نے دوسرے دیکھا آپ کی تعریف, تو اس نے کہا کہ یار اس نے تو اپنے آپ کو چولہے کی راکھ بنا دیا, اب میں اپنے آپ کو کیا بناؤں. جب زبان میں یہی ہوتا ہے نا, ایک کو دوسرے کو اپنے آپ کو اونچا دکھانا, تو میں نے کہا تو اپنے آپ کو چولہے کی راکھ ہی بنا دی اس نے, اب میں کیا بتاؤں. تو کیا کہتا ہے, اس بندے ناچیز کو گو در گو, گو در گو مرغی کا گو, چھیٹ نتھو کہتے ہیں. تو بھائی ایسی چرب زبانی جو ہے وہ دنیا تک ہے بس, یہ چرب زبانی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں چلے گی, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام نہیں ملے گا. عاجزی اور تواضع تو دل میں ہوتی ہے, من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. لیکن للہ شرط لگائیے, تواضع اختیار کرے لیکن کس کے لیے, اللہ کے لیے. پولیس والوں کے سامنے تواضع کر رہا ہے, یا جو ٹیکس وہاں پر ایئرپورٹ پہ تواضع کر رہا ہے ٹیکس آفیسروں کے سامنے, تو بھائی وہاں تواضع دکھانے سے, تو للہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اس کو اللہ رفعت دیتے ہیں, بلندی دیتے ہیں. جیسے اللہ کے لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی پیاری, کیا پیارا حضرت کا دیکھیے جذبہ, اور کیسی للہیت اور کیسا اخلاص ہے. جب حضرت نے اللہ معاف فرمائے, بعض لوگ نے کہا کہ حضرت مولانا شاہ حکیم غفور صاحب عالم نہیں ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ اتنی کتابیں, یہ اتنے رسائل حضرت کی, اتنے علوم ہیں, اتنی احادیث کے پر بیانات, اتنے آیتوں پر بیانات, سوچنے کی بات ہے. تو حضرت روضۃ العلوم پھول پور میں جو ان کے شیخ کا مدرسہ تھا, حضرت شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا, اس کا نام تھا روضۃ العلوم اور پھول پور میں تھا. تو حضرت نے اس میں داخلہ لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا کہ آپ دیوبند جاتے, دیوبند میں داخلہ لیتے مدرسہ جس کو دنیا جانتی, اور جس کی سند جو ہے وہ مانی جاتی ہے, تو کوئی بات ہوتی, یہ اس کو مدرسے کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہاں, اور یہ کہا کہ وہاں عزت ملتی ہے آپ کو, دیوبند سے پڑھے ہوتے آپ تو آپ کو عزت ملتی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ عزت کے لیے نہیں حاصل کر رہا, میں تو رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. للہ من تواضع للہ, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, ہے نا, اللہ کے لیے تواضع, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, عزت کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں. تو دیکھیں جب اللہ کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی, کیا عزت دی. آج دنیا کے چپے چپے میں حضرت کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے جاؤ تو ان کے کہیں نہ کہیں حضرت کی کتابیں رسالے مل جاتے ہیں. اتنا حضرت کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے عام کیا, حضرت کے کتب کو, حضرت کے علوم کو اتنا عام کیا, اور حضرت کے منتسبین کہاں کہاں مل جاتے ہیں. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان بڑی قیمتی چیز ہے, اور اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے, اور اس کا استعمال بھی ضروری ہے. استعمال کس چیز میں, ذکر اللہ میں. اگر زبان نہیں ہوتی تو آدمی ذکر کیسے کرتا. وہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ذکر کرتے کرتے ذکر میں ایک کیفیت آتی ہے جس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار, ہے نا, وہ رواں رواں ذاکر ہوتا ہے پھر ان کا, ہے نا. ذکر پہ جب محنت ہوتی ہے تو رواں رواں جسم کا ذاکر ہو جاتا ہے نا, لیکن اصل جو بہرحال جو ذکر کی جو وہ ہے عضو ہے وہ زبان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ آدھی شریف میں زبان کا ذکر فرما, یا اللہ مجھے زبان ذکر کرنے والی عطا فرما, یا اللہ مجھے زبان شکر کرنے والی عطا فرما. تو قیمتی اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ یہ ذکر کا آلہ ہے نا. تو استعمال کہاں کرنا ہے, خاموش رہے اور استعمال کہاں کرے, ذکر میں استعمال کرے, خوب سے خوب اس کو ذکر کے لیے استعمال کرے, ہے نا. مسنون تسبیحات, مسنون جو اذکار ہیں وہ تو جاری ہو جانے چاہیے, ہے نا بھائی, اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ, کوئی خوشی کی بات ماشاء اللہ, اللہ نے کری کوئی غم کی بات انا للہ, اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے مسنون اذکار ہیں، ہے نا؟ تو یہ تو ویسی زبان پہ آدمی کی جاری ہو جائے، باقی جو اذکار ہیں وہ بہرحال اپنے مشائخ سے پوچھ کے کرے، جیسا کہ بار بار بتلایا جاتا ہے کہ وہ آدمی کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کے ضرب کے مطابق، اس کی فرصت کے مطابق بتلاتے ہیں کتنا ذکر کرنا ہے، اور بڑھا بھی دیتے ہیں اگر شوق ہے، طلب ہے، فرصت ہے، موقع ہے تو بڑھا بھی دیتے ہیں کہ اور کر لو، لیکن شرط اس میں یہ لگاتے ہیں کہ دیکھو 6 گھنٹے کی نیند پوری کرو، 6 سے 8 گھنٹے، ہے نا، اور اس کے بعد پھر یہ ذکر کرو. تو آج اس کا استعمال زبان کا انتہائی بیجا کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی لیکن استعمال دیکھیں بیجا ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، دفتر میں بھی بیٹھ جائیں گے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آج تو وہ اس کا وہ احساس ہی نہیں ہے نا جواب دہی کا کہ ہم جو ملازمت ملی ہے تو ہمیں اس کی کتنے گھنٹے کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، اس وقت سے لے کے اس وقت تک کی ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، پیسے لے رہے ہیں، ہم نے اپنے وقت کو بیچا ہے، یہ جو پیسہ دے رہا ہے مالک، یہ اتنے وقت کی پیسے دے رہا ہے ہمیں کہ اتنا وقت ہمارے یہاں صرف کرے گا. ہمارے اکابر کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ مہمان آ گیا دوران تعلیم تو وہ ٹائم نوٹ کر لیا، چلے گئے تو نوٹ کر لیا، 15 منٹ، 20 منٹ، مثلاً آدھا گھنٹہ، اب پورے مہینے اس کو نوٹ کرتے رہے، اور آخر میں مثلاً 2 گھنٹے ہوئے پورے مہینے کے، تو 2 گھنٹے کی درخواست دی ادارے میں کہ یہ اتنا وقت میں نے اپنے ذاتی کام کے لیے خرچ کیا ہے، اتنے وقت کے پیسے منہا کر لیے جائیں، کاٹ لیے جائیں، کیونکہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. سوچیے آج ہم دفاتر میں جاتے ہیں تو بس رسمی کام بس کیا تھوڑا بہت، اب بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے، بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے انتظار میں کہ ابھی کاؤنٹر کھلے گا، رش لگا ہوا ہے بےچارے، دھوپ میں قطار لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ بیٹھے ہوئے مزے سے اندر اخبار کا مطالعہ کر رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور کوئی احساس نہیں. ارے اور کوئی کہتا ہے بھائی یہ دیکھو یہ پریشان، ارے یہ تو روز کا معمول ہے، یہ کہتے ہیں ارے یہ تو روز کا معمول ہے، یہ کون سی نئی بات ہے، ہمارا تو سارا سال کا کام ہے. یہ ڈھیٹ پن آ چکا مزاج کے اندر، یہ جو ہے تبدیلی آ چکی، یعنی اس آدمی کو بٹھایا گیا ان کی خدمت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور انہی بیچاروں سے پیسے لے کے اس کی تنخواہ بھی دیے جا رہے ہیں جو باہر قطاریں لگائے ہوئے ہیں دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، برسات میں، بھائی وہی فیس جمع کر رہے ہیں نا، انہی کی فیس لے کر کے ان لوگوں کی تنخواہیں اور ان کے مراد دی جا رہی ہیں، اور یہ ان کو بیٹھ کے تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ آج احساس کہاں سے کہاں چلا گیا، جو فرشناس لوگ ہیں، ایسے بھی لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ جو گھر سے اپنا پانی بھی لے کے گئے دفتر میں کام کرتے، اب تو سن کے ہم لوگوں کو شاید حیرت ہو جائے گی، لیکن ایسے بھی لوگ سننے میں آئے ہیں کہ بھائی ادارے کا جو ہے نا وہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ گھر سے اپنا پانی بھی لے کے گئے، تو کتنا احتیاط کرتے ہوں گے وہ اپنے اوقات کی، اپنے اس کی. تو یہ ہمارا خاص مشغلہ آج بن گیا ہے دفاتر میں کام کرنے والوں کا کہ وہاں جا کر وقت گزاری کرتے ہیں گفتگو میں، ایران کی، توران کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں افسر کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، فلاں کی برائی، فلاں کی چگلی. چگلی چگلی جو ہے، چگلی کی تعریف 2 لوگوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے جو بات کی جائے وہ چگلی ہوتی ہے، اس کی اس سے لگا دی، اس کی اس سے لگا دی، غلط بیانی کر کے چگلی کھائی، توڑ پیدا ہو گئے. اور یہی اگر جوڑ کے لیے بات کی جائے، دونوں کو جوڑنے کے لیے بات کی جائے تو اس پہ ثواب ہے، کہہ جائے کہ جھوٹ بول دے، لیکن جوڑنے کے لیے، دل ملانے کے لیے کر رہا، دونوں میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا، اس کے پاس گیا، اس نے ظاہر ہے اس کا جو دشمن ہے وہ اسی کی برائی کرے، ارے وہ تو ایسا ہے فلاں، اب یہ کیا، ارے کیسی بات کرو یار، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے پاس گیا پہلے والے کے پاس، अब वो दुश्मन तो वो उसकी बुराई कह रहे, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो उसके पास से आ रहा हूँ, वो तो आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा कहते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, अच्छा हुआ, अच्छा अब दिल नरम हो गया, अब कहीं टकराव हो गया, आमना सामना हो गया तो फौरन ख्याल आएगा कि अच्छा उसने कहा था कि ये तारीफ करता है मेरी, ये मेरे मुझे अच्छे लफ्ज से याद करता है, अरे अस्सलाम वालेकुम फौरन सलाम करेगा, ठीक है ना। पहले तो नज़र देख करके नज़र घुमा लेता था और जो टकराव नहीं हो, सामना नहीं हो, या अगर हो गया तो एक दो सुना दी, और अब क्या अस्सलाम वालेकुम, उसने भी देखा कि देखो ये सलाम कर रहा है, मैं तो उसकी बुराई में था लेकिन सुनने में आया कि ये मेरी अच्छाई करता है, उसने कहा हाँ वालेकुम सलाम, हाँ खैरियत है भाई खैरियत, अब देखो दो में दो दिन मिल गए, इसमें क्या हो गया, अजर हो गया, अजर मिल गया। तो ये समझने की जरूरत है। हाँ आप किसी इदारे में हैं, आपका कोई नुकसान हो रहा है किसी जगह पर, तो इदारे के बड़े को बताना अब ये चुगली नहीं है, इसलिए कि आपकी नीयत अच्छी है, आप इदारे का नफा चाहते हैं, भला चाहते हैं, अब उस पर अगर किसी की बुराई हो रही है तो ये चुगली में दाखिल नहीं है, इसको समझना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात कहीं कहीं बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप भी उसमें शरीक हो गए, उस नुकसान को देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप खेल में एक चीज़ आ चुकी है तो बताना बता तो सकते हैं ना भाई। तो देखो ज़बान कितनी कैसी चीज़ है कि ये दो दिलों को मिलाने पर मुस्तक जन्नत हो गई, सिर्फ ज़बान ही तो हिलाई है इसमें, क्या किया है, सिर्फ ज़बान हिलाई है, ज़बान का इस्तेमाल किया है और ये मुस्तक जन्नत बन रहा है। लेकिन आज हम ज़बान को खुद हम अपना जायज़ा ले लें कि हम लोग ज़बान को क्या कहते हैं, वो मिस यूज़ कितना मिस यूज़ कर रहे हैं, कितना बेकार यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ज़बान चलाने में ताकत खर्च हो रही है, किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि ज़बान जब चलती है तो आदमी की ताकत लगती है ना, तवानाई खर्च हो रही है, जो ग़िज़ा ले रहा है आदमी उससे तवानाई आ रही है, उस तवानाई से आदमी देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, पकड़ रहा है, नहीं? ये सारे काम उसमें ज़बान भी है। देखो जब आदमी बीमार हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है तो ये नौबत आ जाती है कि बोल नहीं सकता, कान लगाना पड़ता है, इतना आहिस्ता बोलने लगता है कि कान लगा के सुनना पड़ता है, सिर्फ होंठ हिलते हुए नजर आ रहे होते हैं और आवाज़ नहीं आ रही होती, तो ये क्या चीज़ है, ताकत खर्च हो रही है। तो अल्लाह की दी हुई ताकत को आज हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, ये ताकत ये जो है ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, इसको हमें ऐसी बातों में इस्तेमाल करना है, ऐसी बातों। और हमारी ख्वातीन माशाल्लाह उनका तो कहना ही है, किसी ने कहा कि दो ख्वातीन खामोश बैठी हुई थी, क्या कहा, दो ख्वातीन खामोश बैठी हुई थी, तो दूसरे ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा है, दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा है ये कि दो ख्वातीन खामोश बैठी हुई थी, वो तो हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी दोस्तियां होती हैं, इतनी जल्दी सास बहुओं के तस्करे शुरू हो जाते हैं, उसने अपनी सास की बुराई शुरू कर दी, उसने अपनी बहू की बुराई शुरू कर दी, अभी मिले थे कहीं पर ऐसे ही, मसलन कोई पार्क में गई तो वहां मिल गई किसी से, कोई किसी और काम से किसी जगह मुलाकात हुई, पांच मिनट के लिए वहां काम था, अब वो किस्से शुरू हुए तो आधा घंटा लग गया, उधर शौहर साहब इंतजार में खड़े हुए हैं सोच रहे हैं कि ये अल्लाह की बंदी कहाँ चली गई, उनके किस्से खत्म नहीं हो रहे, इतनी जल्दी दोस्तियां और इतनी जल्दी अपने राज फाश करती हैं, इतनी जल्दी अपने सास की बुराइयां, अपनी जल्दी अपनी ननदों की वगैरह वगैरह, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आ गया, ये पहले जमाने में तो शायद ये थोड़ा पहले बहुत पहले से मुराद बहुत पहले नहीं थोड़ा पहले, लेकिन अब तो मर्द भी चार हाथ आ गए हैं, अब मर्द पीछे नहीं रहे किस्सों में और बातों में और बुराइयों में और उसमें मर्द पीछे नहीं रहे, उनका हाल भी कुछ तो बहरहाल। लेकिन औरतों में जो एक चीज़ है जो हदीस शरीफ में बयान की गई है तो उससे फिर कैसे मफर हो सकता है, फरमाया ये जो है नाशुक्री बहुत करती है ना, और नाशुक्री कहाँ से होती है, ज़बान से होती है ना, उसका इजहार जो होता है ज़बानी से तो होता है ना, तो इससे बतौर खास उन्हें बचने की ज़रूरत है, ठीक। ہر عورت کو ہماری ہماری ہر خاتون کو یہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جب حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے, آج سن فرما رہے ہیں کہ عورتیں اللہ بچائے اللہ بچائے, میں نے جہنم میں کثرت سے دیکھا اور اس کی وجہ یہی ناشکری, تو پھر کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. انہیں اپنی زبان کو کہنا چاہیے کہ پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ ہم سے بھائی کسی وقت بھی کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکل رہا خاص طور پر ناشکری کا. ضرورت تو مردوں کو بھی ہے لیکن عورتوں کو بطور خاص غیبت خاص مشغلہ ہے. جہاں بیٹھے ہم تیسرے کا ذکر اچھے اندازے شروع کیا, دیکھیے واردات کیا ہوتی ہے, شیطان واردات کیسے کرتا ہے. تیسرے کا ذکر شروع کرائے گا لیکن کیسے شروع کرائے گا, پہلے عامیانہ انداز میں نارمل انداز میں فلاں صاحب ہاں فلاں صاحب, ایک بات اس کی اچھی کریے, ایک بات خوبی کی کریے. اب ایک بات خوبی کی ہو گئی, اب دیکھیے کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات خوبی کی کر کے اب لیکن جو آ گیا, اب لیکن کیا آ گیا, ایک لمبی کہانی شروع ہو گئی برائی کی. تو بھائی آپ کو اس تیسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, کیا اس کے بغیر کھانا دم نہیں ہو رہا؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ہمارا کھانا دم نہیں ہوتا, جب تک ہم دو چار کی ادھر کی ادھر کی نہ کر لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. لیکن یہ غیبت کہاں لے گئی, مردہ بھائی کا گوشت کھانا. سوچئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, دو صحابیات روزہ رکھ کر بے حال ہو گئیں, حضرت کی خدمت میں آتی ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قے کرواتے ہیں, گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں. انہوں نے کیا کہ رسول اللہ نے تو گوشت کھایا بھی نہیں. فرمایا تم کیا کر رہی تھیں؟ کہ ہم باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی. فرمایا تم لوگوں کی برائیاں کر رہی تھی؟ کہا جی. فرمایا یہ ہے اس کا عملی نمونہ یہ ہے نا. فرمایا یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, کیا تم میں سب کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے مرے ہوئے آدمی کا؟ یہ غیبت وہ چیز. اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا. زنا کو کتنا برا فعل خیال کیا جاتا ہے, برا فعل ہے, خیال کرتے ہیں نا, کسی کے مطابق پتہ چل جائے تو اس کو کتنا برا بھلا کہیں گے لوگ, کتنا اس سے دور بھاگیں گے. لیکن آج غیبت دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا ہے. اور یہاں فرما رہے ہیں حدیث شریفات میں فرمایا کہ یہ اس سے برا ہے. اور حکمت بیان فرمائی علماء کرام نے, بزرگان دین نے, کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کر کے آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے, یہ برا کام ہے, یہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میں نے بڑا الٹا کام کیا ہے, غلط کام کیا ہے. اور لیکن غیبت کر کے کوئی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہی نہیں, اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. کہتے ہم نے تو وہی کہا جو اس کے اندر ہے, تو اس میں کون سی اچھی بات ہے؟ حالانکہ ہے نہیں ہے, اس کی تحقیق نہیں ہے, ایک بار ہاں نہیں ان کے اندر ہے ہی چیز. تو فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو وہ تو بہتان ہے, وہ تو بہتان ہے جس میں وہ چیز بھی نہیں ہے اور وہ اس کی تو منسوخ کیا جا رہا ہے, وہ اس سے بھی اشد ہے. تو یہ زبان کی آفات ہیں, غیبت, چغلی, جھوٹ. اب جھوٹ اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری زبان پہ جھوٹ ایسا آ چکا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے, خاص طور پر ہمارے تاجروں میں. اور وہ یہ کفریہ جملہ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. یہ تو آپ اسلام پہ بہتان لگا رہے ہیں, نعوذ باللہ. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. سچ سچ والا جو ہے نجات پائے گا اور سچ والا فلاح پائے گا. دیکھو پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پیر صاحب, ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی گدڑی میں ماں نے 40 اشرفیاں سی دی اور ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا بغداد. باپ نہیں تھے, تربیت کی تھی. کیسی تربیت کی تھی کہ جب کھانا کھانے کا وقت آتا تھا تو شکایت اللہ سے مانگو, اللہ دیں گے, اور ایک تاکچے میں رکھ دیتی تھی کھانا. وہ جاتے تھے دعا کر کے, وہاں دیکھتے تھے تاکچے میں رکھا ہوا ہے, کہنا دیکھو اللہ نے دیا. ایک دن ماں نہیں تھی گھر پہ, اب وہ اپنے معاملوں کے مطابق آئے اور وہی نماز پڑھی, دعا کی اللہ کھانا تھا فرما دے. اب ادھر کھانا تو ماں نے رکھا نہیں, اور ادھر ماں پریشان ہو گئی جہاں کہیں بھی تھی, تو ہو آج تو بچے کو کھانا نہیں ملے گا اور وہ لاش فاش ہو جائے گی, پریشان ہو رہی. اور ادھر اللہ نے کیا جو ہے ماں کی دعا سے اور ماں کی تربیت سے کیا دکھلایا کہ معمول کے مطابق گئے, تاکہ وہ کھلا الماری تو اس میں کھانا موجود ہے, آسمان کا آیا وہ کھانا وہ کھایا. یہ یقین بنایا ماں نے بچپن سے, یہ یقین بنایا اور یہ سکھایا جھوٹ نہیں بولنا بیٹا, اور 40 اشرفیاں سیدھی اور قافلے کے ساتھ بھیج دیا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, قافلے والوں کو یرغمال بنا لیا, سب سے لے لیا. اس سے پوچھا ایک ڈاکو نے کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ یہ تو بچے تھے ظاہر, اب وہ اوپر سے بھی کپڑا پہنا وہ اندر تھا. اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس میرے اندر 40 اشرفیاں ہیں. بڑا حیران ہوا کہ یہ 40 اشرفی اور یہ بتا بھی رہا اپنے منہ سے. تو لے گیا اپنے سردار کے پاس, کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں. خیر وہ قمیض کھولی گئی تو واقعی نکلی. تو بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں اگر یہ نہیں بتلاتا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. دیکھیے سچ کا انجام کیا ہے, آدمی کہہ رہے ہیں سچ سچ مشکل ہے, لیکن سچ سے کیا ملتا ہے. تو کہا جی میرے آپ کی بات تو درست ہے, لیکن میری والدہ نے مجھے یہ سکھلایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس سچ کا یہ اثر دیا ان ڈاکوؤں کے اوپر کہ وہ حیران سجدر رہ گئے اور یہ کہہ اٹھے کہ ارے یہ ایک بچہ جو اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا, یہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا, اور ماں نے اس کو سکھلایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور یہ جھوٹ سچ بول کر کے 40 شرفی ہمیں دے. اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی بھائی. تو اور ہم جو اتنے باشعور آدمی ہو کے اتنے عمر رسیدہ اور اتنا کچھ جاننے کے باوجود اور ہم اپنے مولا کی نافرمانی کریں, یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا اور ہم کیسے ہیں کہ اپنے مولا کی نافرمانی کریں. 40 کے 40 کو ہدایت مل گئی, 40 کے 40 توبہ. میں کہا بھائی نہیں توبہ کرو, آئندہ نہیں کرنا ہمیں, یہ کام نہیں کرنا, آئندہ نہیں کرنا. ایک عمل سے 40 ڈاکوؤں کو ہدایت نصیب ہوئی کم و بیش. یہ ہے سچ. ایسے نہ مولوی کتنے ہیں جو ابھی ہمارے ایک ادارے کے بہت بڑے آدمی ہیں, تو وہ مجھے یہ بتلا رہے تھے کہ امریکہ یورپ ان شہروں میں ان جگہوں پہ انہیں کہا اگر کوئی غلطی ہو جائے نا آدمی سے, تو وہ سیدھی سیدھی یہ کہتے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, تو بچ جائے گا وہ. اور جہاں اس نے کچھ آئے مائی کیا اپنے بات کو بنانے کی کچھ الٹی پلٹی, وہ پھر پھنستا چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو دنیا کا حال ہے, یہ دنیاوی جو طاقت والے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ تو چاہتے ہیں نا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو کیا کہو, یا اللہ غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, آئے ماشائے مت کرو, بکراتیت نہ کرو, اس کو غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرو, توجہ نہیں کرو کہ صاحب نہیں وہ بینک کی نوکری تو حلال ہے اور فلاں کی نوکری تو حلال ہے, ہم بھی تو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ کون سا کام کرتے ہیں, ہم تو ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. نہیں, جو علماء کرام نے جو چیز بتلا دی بس اس کو مان جاؤ. مثلاً یہ ایک مثال دی ہے میں نے, ایسے اور جو چیزیں ان کے حلال انہوں نے بتلائی کہ وہ یہ حلال ہے اس کو ہم حلال مانیں, جو انہوں نے بتایا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کو ہم حرام اور ناجائز مانیں, اپنی منطق میں چلائیں. وہاں پر ایک صاحب پڑھے لکھے آئے ہمارے حضرت والا دعوت الکاتم کی خدمت میں, کہا جی عقل جو ہے نا جو چیز عقل میں آتی ہے بس وہ میں تسلیم کرتا ہوں. کہا نہیں یہاں بہت سی چیزیں ایسے بھی تسلیم کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو کرتے ہیں, تو وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ کہا جی ریل خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ہاتھ دھوتا ہوں کونی تک, چہرہ دھوتا ہوں پورا, وضو بتایا. کہا اس میں جو ریح جہاں سے نکلی وہاں تو دھویا نہیں آپ نے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس جگہ سے ریح نکلی اس جگہ کو دھو, تو اس پورے وضو میں اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, تو عقل میں تو نہیں آئی بات. مان گئے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سی چیزیں عقل سے ماورا ہیں. تو ایسے ہی جو ہے, یعنی جو بات علماء کرام بتلا رہے ہیں شریعت کی روشنی میں آدمی توجہ نہ کرے, وہ اگر اس میں مبتلا ہے تو اتنا کہ ہاں میں غلط, آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں یہ چھوڑ دوں, میں صحیح راستے پہ آ جاؤں, تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو اسی طریقے سے سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے آدمی. اور یہ زبان کی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بھائی بخیل ہو سکتا ہے, یعنی ایک آدمی ہے جو فرائض تو پورے کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے مثلا, فرض زکوٰۃ جو پوری دیتا ہے, لیکن ویسے کوئی سترہ خیرات میں ذرا کنجوسی کرتا ہے یا خرچ میں ذرا کنجوسی کرتا ہے, تو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن, دیکھیں لفظ استعمال کر رہے ہیں مومن, اللہ والا, کوئی اللہ والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن ہے اللہ والا ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, آج لوگ کسی اللہ والے کے متعلق سنتے ہیں نا, تو اس کے اندر کوئی ایسی ویسی کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز نظر آتی ہے یا کانوں پڑتی ہے تو ارے یہ کیسے اللہ والے, فوراً ارے یہ کیسے اللہ والے. یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہونے کی بشارت دے رہے ہیں اس کو, کوئی ایسی چیز اس پہ, تو یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نظر کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں جو چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, ہمیں تو ایک فلاں ایک چھوٹی سی فلاں کمزوری نظر آئی اور ہم نے اس پہ راجنی شروع کر دی, اپنا پیا پاچا کر لیا, وہ تو اللہ کی نگاہ محبوب ہو گئے, ہم نے اپنا کام کر لیا تمام. تو یہ ذہن و دماغ اور یہ زبان, اس کی ایسی اہمیت. تو آخر پھر کیا پوچھا تیسری یا چوتھی بات, کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا 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 نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان اور یعنی اللہ والا کے ہونے کی بالکل نفی ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج ہم سوچیں کہ ہم اس بری فعل میں کیسے مبتلا ہیں, کتنا مبتلا ہیں, اور یہ ساری زبان کی آفات ہیں. ایک طرف تو زبان اتنی قیمتی کہ آدمی کو قرب کے اعلیٰ مقام دلا رہی ہے, اب اسی زبان سے آدمی دعوت اللہ دے رہا ہے, اسی زبان سے آدمی تلاوت کر رہا ہے, اسی زبان سے ذکر کر رہا ہے, اسی زبان سے اپنے ماں باپ سے محبت کی بات کر رہا ہے, اسی زبان سے اپنے شیخ کی تعریف کر رہا ہے مثال کے طور پر, اور کوئی دیگر نیکی کے کام کر رہا ہے, یہ زبانی تو ہے نا. اور دوسری طرف یہ برے افعال بری چیزیں جو مبغوض ہیں, جس کو سن کر فرشتہ میلوں دور چلا جاتا ہے. سنا آپ نے, یہی جھوٹ ہے یہ, کہ جب آدمی منہ سے جھوٹ بات نکالتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی شدید بو آتی ہے کہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ میلوں دور چلا جاتا ہے اس کے پاس. اچھا ہم آپ تو سن نہیں سنتے کسی نے جھوٹ بولا, لیکن اللہ والوں کو ادراک ہو جاتا ہے کہ فلاں بھی جھوٹ کہہ رہا ہے. اتق بفراست المومن ینظر بنور اللہ, اللہ والوں کے فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا, کہ جو ہے ایک آدمی آیا بدنظری کر کے, تو فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نظر بازی کرتے ہیں اور ہماری مجلس میں آتے ہیں. اس آدمی نے توبہ کی, نظروں سے پہچان گئے کہ یہ زانی آنکھوں کا زنا لائن نظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. لان اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو نظر بازی کرے یا کرائے دونوں پہ اللہ کی لانت. جو کرے یا کرائے، کرائے میں کون شامل ہو گیا؟ جو اپنے آپ کو بنا کے سوال کے باہر نکال رہا ہے یا نکال رہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، یہ ہے کرانے والے. جو مرد اپنے آپ کو بنا سوال کے اس طرح نکالتے ہیں کہ ہمیں دوسرے صنف نازک دیکھیں، اور اگر جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بنا سوال کے نکال رہی ہیں کہ ہمیں مرد دیکھیں، دونوں پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں یہ وضو کا جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا. اور وہ ہوا کیا تھا کہ آپ کو اس وضو کے پانی میں جو گناہ دھلتے ہوئے ہوتے تھے، جو گناہ دھلتے تھے، گناہ دھلتے ہیں نا بھائی، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، ہے نا، تو وہ نظر آتے تھے. ایک دفعہ ایک حمام میں سے قریب سے قریب میں تھے وہاں پر، تو پانی جو نکلا اس کے تو اس میں ان کو زنا نظر آیا، اس پانی میں زنا نظر آیا. زنا دیکھیے کیسے اللہ والے ہوئے ہیں، کیسے لوگ ہوئے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرماتے تھے کہ میں اس یہ جو سیمنٹ کا پلر ہے ریت گارے کا، اپنے علم کے زور سے اس کو سونے کا ثابت کر سکتا ہوں. علم کے زور سے کہ دیکھنے میں یہ مٹی گارے کا ہے، اور علم کے زور سے ثابت کرے سونے کا ہی، کوئی رد نہیں کر سکے گا. یہ اللہ نے علم دیا تھا. اور تقویٰ میں یہ مقام، بزرگی میں یہ مقام، اور صبر و برداشت ایسا کہ کیا کہنے، وہ بھی سن لیجئے کہ دوپہر میں قلولہ کرتے تھے، رات بھر تو جاگتے تھے، ایک دوپہر میں تھوڑا سا قلولہ کا وقت ملتا تھا اور قلولہ بھی کرتے تھے تیسری منزل پہ، مکان کی کچھ حیثیت ایسی تھی کہ اوپر جا کے. ایک شخص آیا ان کو آزمانے کے لیے اور آ کر کے بلایا، اور وہ چاہے تیسری منزل سے اترے. جب آئے دروازہ کھولا تو ارے میں بھول گیا، میں کیا مسئلہ لے کے آیا، بھول گیا میں حضرت. اچھا کوئی بات نہیں بھائی، چلا گیا. اب حضرت پھر تیسری منزل، پھر کھٹکھٹایا، پھر حضرت نیچے آیا، پھر ارے حضرت میں بالکل بھول گیا، ابھی بالکل ذہن سے نکل گیا، کیا مطلب، سوچیں آپ کیا تکلیف کن پہنچانے کا. حضرت نے کہا اچھا کوئی بات نہیں بھائی، ہو جاتا ہے. پھر چلے گئے. اب گئے پھر تیسری دفعہ آ گئے، پھر آئے، کہنے لگا ہاں وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پاخانہ جو ہے یہ نمکین ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے؟ اندازہ لگائیے سوال کیا ہے، نہ اس کے دین کے کام کا نہ دنیا کے کام کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، سوچنے کے بعد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ گیلا ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو مٹھاس نہیں دیتی. تو کیا کہتا ہے، آپ نے چکھا ہے؟ آپ سوچیں کہ کوئی دوسرا ہو تو کیا حال ہو اس کا. حضرت نے بہت ہی خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ بھائی میں نے اندازہ لگایا ہے، اس لیے کہ جب گیلا ہوتا ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں. دیکھیے اللہ نے کیا فہم فراست دی تھی کہ جب گیلا ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، سوکھ جاتا ہے تو نہیں بیٹھتی، تو مکھیاں میٹھی چیزیں بیٹھتی. پیروں پہ پڑ گیا، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کو آزما رہا تھا. واقعی اللہ نے آپ کو بہت اچھا موقع عطا فرمایا. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا کہ یہ پانی نجس ہوتا ہے، تو وہ یہی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کہہ لیں، فراست کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، کہ وہ پانی کا وہ جو اس وہ جو گناہ تھا وہ نظر آتا تھا. تو جو آدمی نہا کے نکلا اس کو حضرت نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو بھائی زنا نہ کیا کرو. اس نے توبہ کی, تسلیم کیا, یہ نہیں کہ ہوا میں ایسی, تسلیم کیا اور کہ ہاں آپ میرے لیے دعا فرمائے, میں آئندہ نہیں کروں گی. تو خیر بات اس پہ چل رہی ہے کہ زبان کا استعمال, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح کرنے کی توفیق, اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے میں زبان کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے ہم بہت سوچ سمجھ کے اس کو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور نسخہ اور بہت آسان تعمل و تحمل, زبان کے استعمال کے لیے تعمل و تحمل دونوں تاثیں ہیں اور آسان ہے یاد کرنے میں بھی. فرمایا کوئی بھی بات کرو ایک جھٹکے سے مت کرو, بے دھڑک نہ کرو, تعمل کرو, اور جب تعمل کرو گے تو تحمل آ جائے گا خود. اب کرو تو انشاءاللہ اچھی بات نکلے گی. ایک دم سے آدمی بات کرتا ہے وہ نہ سوچ سمجھ, نہ جس کو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, وہی بات ہے, پہلے تولو پھر بولو. اب کوئی کہ بھائی تول لے کیسے, وہ یہی تعمل اور تحمل سے تلے گا بھی اور پھر بول بھی صحیح نکلیں گے, ہے نا, جس سے ہر لفظ پہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. یہ زبان پھر آدمی کو, امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس کی 20 سے زائد آفات ہیں, زبان کی 20 سے زائد آفات ہیں. آج ہمارے یعنی معاشرے میں یہ زبان کا استعمال اگر قابو میں آ جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا نقشہ ہو جائے, کیا سے کیا ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ابھی گرمیاں شروع ہو رہی نا, اب آپ دیکھیے کتنی لڑائیاں, کتنے جھگڑے, کتنی توتوں میں کتنی وہ تنگ آمد بجنگ آمد, تنگی آتی ہے اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اپنے بڑوں کا کردار سامنے رکھنا چاہیے. یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی نا ابھی, کیسے برداشت, کہ لاٹھی مار دی تو اپنا پگڑی سر پر رکھ دیا پھر. یہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں خطاب مل گیا, امام اعظم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو کیا خطاب پایا, امام المسلمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو خطاب عطا فرمایا. تو امام الانبیاء انہوں نے سلام پیش کرنے کیا فرمایا تھا, امام الانبیاء, تو وہاں سے خطاب ملا امام المسلمین. اور یہ ان کے صبر و برداشت تحمل کی اور زبان کی اس کی یہی سکھایا جاتا ہے. اس تزکیے میں ہمارے بزرگ یہی سکھاتے ہیں. یہ پیری مریدی جو ہے کیا چیز ہے, یہ پیری مریدی بھائی, اور یہ تزکیہ کیا چیز ہے, تو یہ تزکیہ ہے نا. ہمارے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ سکھر والے فرماتے تھے, بھائی بول نرم, بول نرم میٹھے, یہ ہے خلاصہ, اخلاص اصلاح اخلاق کا خلاصہ یہ ہے. لیکن یہ محنت سے آئے گا, کہنا تو آسان ہے لیکن محنت تو چاہیے, برداشت تحمل وقت لگتا ہے اور جرمانہ لگانا پڑتا ہے اپنے اوپر. آدمی جو ہے جرمانہ لگائے کہ جب غلط بولے تو جرمانہ لگانا ہے بھائی اپنے اوپر, خود سے سوچ لیں کہ میں نے اتنا جرمانہ لگانا ہے. ایک غلط بات کروں گا چلو بھائی 10 روپے صدقہ کرو یا 20 روپے کرو, جتنی استطاعت ہے نا. ایک آدمی 10 لاکھ کما رہا ہے, وہ 10 روپے دے دے گا تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو اتنی جرمانہ فرمایا, اتنا لگاؤ کہ کچھ چوٹ لگے, جرمانے کا معیار ہے اتنا جرمانہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ چوٹ لگے جیب سے نکلتے ہوئے, آگ نکلے کہ یہ جا رہا ہے جیب سے. وہ ہر ایک آدمی کا الگ ہے, کسی کی تنخواہ 10,000 ہے اس کا الگ, کسی کی لاکھ ہے اس کا الگ, کسی کی 10 لاکھ ہے اس کا الگ. تو اس طرح سے اس پر جب ان شاء اللہ تعالیٰ محنت ہوگی, اپنے شیخ مربی سے رابطہ رہے گا, تو یہ قابو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آنے لگے گا. ایک خاتون کا واقعہ ہے, ان سے ایک بہت بڑے عالم ملے حج کے موقع پہ, ہے نا, اور پورا اس کی تفصیل موجود ہے کتابوں میں. وہ اللہ کی بندی قرآن شریف کی آیات کے سوا کچھ بولتی نہیں تھی, کوئی بھی بات اس سے پوچھی جاتی وہ قرآن شریف کو یاد بول دیتی. حافظہ تھی اور ایسا مشق تھا کہ اس میں اس کا مطلب نکل ہی جاتا تھا جو سوال پوچھا جا رہا. سوچیے ایسے لوگ بھی گزرے دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کی اور اس عظیم زبان کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں, سراپا سیاہ کار ہیں, سراپا گناہ گار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرما دیجئے. یا اللہ موت سے پہلے پہلے آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اپنی رضا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے تمام عوامر پر چلا لیجئے, اپنے تمام نواحی سے بچا لیجئے. یا اللہ آپ کی یہ نعمتیں, آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, آنکھوں کی نعمت, زبان کی نعمت, کان کی نعمت, ہاتھ پیروں کی نعمت, دل دماغ کی نعمت, یا اللہ ان تمام نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اب تک جو ہم سے زیادتی ہوتی رہی ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیک توفیق دے دیجئے, ہمیں قابو دے دیجئے. یا اللہ آنکھوں کے استعمال پر بھی قابو دے دیجئے, زبان کے استعمال پر بھی قابو دے دیجئے, تمام اعضاء و جوارح کے استعمال پر قابو دے دیجئے, اپنی مرضیات کے تابع کر دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک و نیک فرما دے, ہمارے ظاہری و باطن بیماریوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ظاہری و باطن پر شفا کلی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے احباب جو بیمار ہیں اپنے کرم سے سب کو شفا عطا فرما, ہمارے بزرگوں کو شفا عطا فرما, پوری امت کے اندر یا اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں, بندیاں پریشان حال ہیں, سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کے مسئلے مسائل حل فرما دیجئے, تمام بیماروں کو خیر سے شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ میری بچی کو بھی شفا عطا فرما دیجئے, آپ کے تے دارین عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, اپنے کرم سے سب کے جائز مسائل کو حل کر دیجئے, پریشانیاں دور کر دیجئے, عافیت عطا فرما دیجئے, عافیت دارین عطا فرما دیجئے, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. یا اللہ خواتین کے آنے کو انتہائی قبول فرما. یا اللہ فضل فرما دیجئے, دونوں جہاں کی خیریں برکتیں بھلائیاں بلا استحقاق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہر طرح کے شرور سے بچا لیجئے, ہر طرح کے بلا و آزمائش سے بچا لیجئے, ابھی سے لے کر موت تک, موت سے لے کر محضات کے فضل و کرم سے, جنت میں جانے تک جتنے مصائب نازل گھاٹیاں آنے والی ہیں, اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دے. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی خصوصی حفاظت فرما, دینی جماعتیں, دینی انجمنیں, دینی شخصیات سب کی اللہ حفاظت فرما, سب کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اپنے کرم سے سب کو قبول فرما لیجیے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفعیل میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. مولا جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بہترین بخشش فرما دیجیے. یا اللہ جن کی بخشش فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما, اور ہمارے لیے بھی دنیا کے منازل باقی ہیں ان کو آسان فرما. ہمارے یا اللہ صحت بہت اچھا کر دیجیے, ہمارے مال میں برکت دیجیے, آل اولاد میں برکت فرمائیے. آمین آمین آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.